تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات, آج پھر میں اسی موضوع پر واپس آ گیا جو پہلے سے چل رہا ہے, اور پچھلے ہفتے وہ دوسری بات میں نے عرض کر دی تھی. وہ موضوع جو پہلے سے میرا چل رہا ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا, تربیت اولاد کے اسلامی طریقے اور اسلامی اصول, جن کو ہم ترک کر کے اپنی زندگی کو بھی جہنم بنا رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو, اگر ان پر عمل ہوتا رہے اور پوری قوم عمل کرے, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, تو ہمارا گھر ہمارا ملک جنت بن جائے. یہ کیفیت نہ رہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی جان محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, عزت و آبرو محفوظ نہیں, گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے, مسجدوں میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, عبادت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی حادثہ پیش آ جائے, جیسا کہ بعض جگہ کراچی میں پیش آ رہا ہے. یہ سب ہماری ہی شامت اعمال ہے کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کی, اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی, اپنے جگر کے ٹکڑوں کی وہ تربیت نہ کی کہ جس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا, اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے ہم پھر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو اس کو سمجھتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں. اس لیے اب جو کچھ آ رہا ہے ہمارے ہی کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے, ہمارے اہل و عیال کی اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے. میں تو یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے پیدائش کے بعد, اور غالباً میں عقیقے تک پہنچ گیا تھا اور دودھ چھڑانے تک بھی پہنچ گیا تھا. کام بات کو مختصر کروں گا اس لیے کہ اگر یہ طویل ہوتی چلی جائے گی تو شاید میری زندگی میں پوری نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے بیان کی اور عمل کی, اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. 3 سال کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر تک کے زمانے کے کچھ اصول بیان کرتا ہوں جو قرآن کریم میں تو اشارتاً آئے ہیں, لیکن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کرنا. یہ زمانہ وہ ہے بچے کی عمر کا کہ وہ شعور کی طرف, سمجھ بوجھ کی طرف چلنے لگتا ہے, تھوڑا بہت شعور اسے پیدا ہو جاتا ہے, دنیا کیا ہے, میرا گھر کیا ہے, ماں کون ہے, باپ کون ہے, بھائی کون ہے, بہن کون ہے, اور دوسرے رشتے دار کون ہے پہچاننے لگتا ہے. یہ شعور کی کیفیت ہے. اگرچہ پورے طریقے سے شعور اور عقل پیدا نہ ہوئی, لیکن بہرحال پیدا ہونے لگی جو رفتہ رفتہ اور بتدریج بڑھتی چلی جائے گی, اور اسی حالت سے بنیاد رکھی جائے گی اس کی عقلی تربیت. اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے میں ان کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, ایک ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے بچے کی جسمانی تربیت کی، اس کے بعد ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایمانی تربیت اور روحانی تربیت کی، اور پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اخلاقی تربیت کی. 7 سال کی عمر تک اس کی تخم ریزی کی جاتی ہے ان تین چیزوں کی، جسمانی تربیت کس انداز میں ہو، قرآن و حدیث اس سے خاموش نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے، غلط ہے بالکل. میرے اس موضوع سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی شعبہ زندگی نہیں چھوڑا جس میں حکم بیان نہ کیا ہو اور ہدایت نہ دی. صرف نماز اور روزے کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو انسان کی اور مومن کی پوری زندگی پر محیط ہے. تو اسی طریقے سے جسمانی تربیت کس انداز میں ہونا چاہیے، اس کے بھی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں حدیث میں. پھر روحانی اور اخلاقی تربیت، روحانی اور ایمانی تربیت کس طرح ہونا چاہیے، قرآن کریم نے اشارے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان فرمایا. پھر اخلاقی تربیت کس طرح ہونا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن کریم بھی کہتا ہے اور آپ بھی فرماتے ہیں. تو چونکہ یہ بچے کے بننے اور بگڑنے، درست ہونے اور اس کے خراب ہونے کا اس کے خراب ہونے کی تخم ریزی کا زمانہ ہے، اس لیے اس کے اندر بڑی احتیاط اور بڑے اہتمام کی ضرورت ہے. جسمانی تربیت کے سلسلے میں اتنا تو میں عرض کر دوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پورے طریقے سے اس کی طرف توجہ رکھتا ہے. اکثریت ہماری ایسی ہی ہے کہ ہم بچے کی جسمانی نشو و نما، اس کی تربیت اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اس کا خیال رکھتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر میں ایک دو باتیں ایسی عرض کیے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ بچے کی اور اہل و عیال کی جسمانی تربیت میں بخل نہ کیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے، اور نہ حد سے زیادہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اعتدال درمیانہ درجہ رہے. فرمایا لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو صاحب وسعت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اسی کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور اگر کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے تو جتنی اس کے اندر طاقت ہے اتنا خرچ کرے، اللہ نے جتنا اس کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے. کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ رزق اور روزی انسان کے اختیار میں نہیں، وہ تو مقدر ہے، جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گی، اس سے زیادہ کی کوشش کرے گا ناکام ہوگا. دنیا میں یہ تقسیم چل رہی ہے، کوئی صاحب وسعت ہے، صاحب دولت و ثروت ہے، اور اکثریت وہ ہے کہ جو غریب غربا کی اور ناداروں کی ہے، جن کو رزق کی اور روزی کی تنگی ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے اسی سلسلے میں، اہل و عیال کے اور بچوں کے نام نقشے کے سلسلے میں اور ان کی جسمانی تربیت کے سلسلے میں، لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو صاحب وسعت ہے اسے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور نان و نفقہ دینا چاہیے، تنگی نہ کرے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بخل رکھنے والے کہ وہ مال رکھتے ہیں اپنے پاس, استطاعت رکھتے ہیں, لیکن نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں جتنا خرچ کرنا چاہیے اور نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں, تنگی میں مبتلا رکھتے ہیں. اسلام اس سے روکتا ہے, قرآن کریم اس سے روکتا ہے. اور آگے فرمایا ومن قدر علیہ رزق, اور اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے فلینفق مما آتاہ اللہ, تو جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ نان نفقہ دے. آگے ایک اصولی بات بیان فرما دی, لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا, کہ اللہ تعالی ایسا حکم کسی کو نہیں دے گا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں اور خرچ کرنے کا حکم دے, ایسا نہیں کرے. جو جس کو دے رکھا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کا حکم کرے گا, قرض لینے کا, سوال کرنے کا, بھیک مانگنے کا حکم نہیں دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اور آگے ایک بشارت, ایک خوشخبری سنا دی کہ تم اس پر عمل تو کرو, ہم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل تو کرو. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور فرما کر کشادی عطا فرما دے. کتنے وعدے فرمائے, کتنی ہدایت فرمائی, خلاصہ اس کا وہی نکلا جو میں نے دو لفظوں میں پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے, اور اگر وسعت کم ہے تو اس کے مطابق خرچ کرے. یہ نہ کرے کہ وسعت ہے تو خوب زیادہ خرچ کر رہا ہے, حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے کہ اس سے بھی اولاد بگڑتی ہے. جیسا کہ آپ کو تجربہ ہوگا اور آپ دیکھتے ہوں گے, اور نہ یہ کرے کہ وسعت کی حالت میں تنگی کر رہا ہے بلکہ اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, اس انداز میں کہ اہل و عیال کو اور بچوں کو تکلیف نہ ہو, وہ کسی دوسرے کے ہاتھ کو نہ دیکھیں, ان کے اندر حرص کا مادہ کم سے کم ہو, اس انداز کے ساتھ ان کو اوپر خرچ کرنا چاہیے. کتنا بہترین اصول قرآن کریم نے بیان فرما دیا جسمانی تربیت کا, اس دنیا میں نان و نفقہ دینے کا بہترین اصول بیان فرما دیا, جس کا حاصل یہ ہے کہ اعتدال پر عمل کرے, نہ تنگی کرے, نہ اتنی کشادگی اور وسعت سے کام لے کہ بچوں کے اخلاق بگڑ جائیں. آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, حدیث شریف میں آیا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے اس میں تنگی کرے اور ان کو تباہ و برباد کر دے, یعنی اپنے بچوں کے نان نفقے میں اتنی تنگی کریں کہ وہ جسمانی اعتبار سے تباہ ہو جائیں یا اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو جائیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, تو دیکھ لیجئے جسمانی تربیت کا کتنا اہتمام کیا. بچے صحت مند بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اگر ہمارے بچے خدا نہ کرے بیمار ہو جائیں تو ہم ان کے دوا علاج کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پوری بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے, یہ اسلام کا حکم ہے, جو ہمارے جذبات کے بالکل مطابق ہے. ہر باپ کے یہی جذبات ہوتے ہیں, ہر ماں کے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ وہ دوا علاج کرے اور وہ طریقہ اختیار کرے جس سے بچے کی بیماری دور ہو جائے. حدیث شریف میں آیا ہے
کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ نے ان کے لیے دوا پیدا فرمائی. لم ينزل داء الا انزل له دواء. اللہ نے جو بیماری نازل فرمائی تو اس کی دوا بھی نازل فرمائی. آگے فرمایا کہ اگر یہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جائے شفا ہو جاتی ہے، اور اگر دوا بیماری کے موافق نہ ہو تو شفا نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ البتہ ایک بیماری ایسی ہے جس کی کوئی دوا نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا وہ ہے بڑھاپا. بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں، بڑھاپا تو موت پر جا کر ختم ہو جائے گا، لیکن دوا کوئی نہیں کہ اس سے شفا ہو جائے اور آدمی جوان بن جائے، بڑھاپا دور ہو جائے اور آدمی اثر نو جوانی کی زندگی حاصل کر لے، ایسی کوئی دوا نہیں. آپ نے اس سے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر بیماری آ جائے تو ایسے طبیب کو اور ایسے ڈاکٹر کو معالج تجویز کرو جو بیماری اور دوا کے درمیان پہچان رکھتا ہو کہ یہ بیماری اس بیماری کے لیے کون سی دوا ہے. انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی اللہ کے حکم. کسی عطائی کے ساتھ اور کسی ناتجربہ کار کے ہاتھ میں نہ ڈالو، اس لیے کہ وہ تو اور بگاڑ دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، میں اسے عرض کر دوں جس میں ہم بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں، جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ جن سے یہ ہمیں یہ نعمت ہمیں حاصل رہے. یعنی بیماریوں سے بچنا چاہیے، بیماریوں کے اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچوں کو بچانا چاہیے. مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ آسمان سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں، کہ آسمان سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں اور وہ ہر گھر میں پہنچ جاتی ہیں، جو برتن کھلا ہوا ملتا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اب اگر اس کو اسی طرح استعمال کر لیا بیمار ہو جائے گا. آج کل کی اصطلاح کے مطابق آپ اس کو اس طرح سمجھ سکیں گے جلدی کہ بیماری کے جراثیم آتے ہیں اور وہ برتن میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر اسی طرح استعمال کر لیا وہ جراثیم پیٹ میں پہنچ جائیں، لا محالہ بیماری آئی. اس کو آپ نے اس انداز میں فرمایا اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر برتن کو ڈھانپ کر رکھا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو برتن خالی ہو تو اس کو اوندھا کر دو، الٹا کر دو، اور اگر کوئی ڈھکنا نہ ملے تو کوئی اور چیز اس کے اوپر ڈھک دو، بالخصوص کھانے پینے کی چیزیں کہ جو پیٹ کے اندر جاتی ہیں وہ جس برتن میں رکھی ہوئی ہوں ان کو تو خصوصیت کے ساتھ ڈھکو، جو بھی صورت ہو اس کو اختیار کرو، انشاءاللہ بلا دوا ان بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور اگر بالفرض بھوکے سے بھول گئے، برتن کھلا رہ گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو استعمال نہ کرو جب تک اچھی طرح اسے دھو نہ لو، انشاءاللہ بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اس کی طرف توجہ نہیں. آج کل مکھیوں کا زور ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار مکھیاں چپکی رہتی ہیں ہر چیز پر. ایسی صورت میں یہ مکھیاں اگر برتن میں رہیں تو اپنے جراثیم چھوڑ دیں گی جو بیماریوں کا سبب بن جائیں گے. اس میں احتیاط کرنا چاہیے. ایسے ہی باغ ایسے موسم ہوتے ہیں کہ ان میں کچے پھل کھانا, کچی سبزیاں کھانا مضر ہوتا ہے, اور بازار سے جو پھل آتے ہیں پکے ہوئے ان کو بغیر دھوئے ہوئے کھانا یہ بھی مضر پڑتا ہے. عام طور پر ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بازار سے کوئی چیز لائے اور ان کو کوئی خیال نہیں, چھوٹے بچے ہیں, بغیر دھوئے ہوئے اور بغیر صفائی اور نظافت کا اہتمام کیے ہوئے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں. ان چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ایسے تمام اسباب سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جو بیماریوں کا سبب ہے, اور اپنی صحت و تندرستی کو برقرار رکھو. صحت و تندرستی برقرار رکھنے کے لیے اور بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کے لیے ایک اور آپ نے ہدایت فرمائی جو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ نے ہدایت یہ فرمائی کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک زیادہ لگے, خوب لگ جائے, اس وقت چھوڑ دو جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے. کھانے کے اوپر کھانا نہ کھاؤ, یعنی پیٹ بھرے پر کھانا نہ کھاؤ. یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے اور بچوں کے لیے. آپ آج کل کیا شروع سے تمام ڈاکٹروں سے پوچھ لیجیے کہ اس کے کیا نتائج ہوتے. بہت سی بیماریوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. شیخ شادی نے ایک واقعہ لکھا ہے گلستان کہ ایک بادشاہ کو معلوم ہوا جو اسلام میں داخل ہو چکا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کوئی طبیب اور کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں. اس نے خیر خواہی اور ہمدردی کے طور پر اپنے یہاں سے ایک طبیب بھیج دیا. سال بھر تک وہ بیٹھا ہوا مکھیاں مارتا رہا, ایک بھی مریض نہیں آیا. بڑا تعجب ہوا اسے کہ مدینہ منورہ کی اتنی بڑی آبادی اور ان میں کوئی بھی ایسا بیمار نہ ہوگا جو میرے پاس آئے. تو اس نے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا عمل کرتے ہو جو بیمار نہیں ہوتے. جواب دیا مدینہ کے صحابہ کرام نے کہ ہمارا عمل یہ ہے کہ جب خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا شروع کرتے ہیں, اور جب بھوک کچھ باقی رہ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سن کر اس نے اپنا بوریا بستر باندھا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس تو بیماری آ ہی نہیں سکتی. چلا گیا. اپنے لیے بھی یہ اصول ہے, ہمارے لیے اور بچوں کے اوپر بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. جس کے طریقے آپ جانتے ہیں اور گھر والے بھی جانتے ہیں میں اس وقت ان کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اصولی بات میں بتا رہا ہوں. بہت سے طریقے اس کے ہیں. بچے عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ پیٹ بھرے کو دیکھیں نہ وہ خالی پیٹ کو دیکھیں, کھانے کی چیز مل گئی بس اس پر ٹوٹ پڑے. ایسے موقع پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں, اور خصوصیت کے ساتھ مضر صحت جو چیزیں ہیں ان کے تو قریب لگا دیں. جسمانی نشو و نما دیکھیے کیسا ہوتا ہے. ایک اور بات آپ نے فرمائی ہم سب کے لیے, سادہ زندگی سادہ کھانا. حدیث کے الفاظ تو اور کچھ ہیں, مفہوم ان کا یہی ہے, زندگی سادہ کھانا سادہ. ہم جو یہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور جب تک تین تین انچ اس کے اوپر روغن نہ ہو ہم ہاتھ نہیں لگاتے کھانے کو. پوچھ لیجیے آپ ڈاکٹروں سے اور طبیبوں سے کہ اس سے کیا حشر ہوگا, اس کا کیا نتیجہ ہوگا. نتیجہ سامنے ظاہر ہے کہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں, مکان خالی ہو رہے ہیں, اسپتال آباد ہو رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جہاں ایک مشہور ڈاکٹر ہیں قلب کے ماہر, امراض قلب کے ماہر, انہوں نے مجھ سے فرمایا, یہ کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, اس پر عمل کریں گے تو کبھی قلب کی اور دل کی بیماری میں مبتلا نہ ہو. ماہر امراض قلب, اور مجھ سے اس نے فرمایا, وہ نصیحت یہ کہ آج کل کی دعوتوں میں جا کر کھانا نہیں کھانا. یہ انسان کے لیے دشمن ہے. اس نے کہا یہ دعوتیں جو ہوتی ہیں ان میں اتنا روغن ہوتا ہے کہ جو انجام کار امراض قلب کی طرف لے جاتا ہے. الحمدللہ میرا عمل ہے اس پر. مرغن غذائیں اور بڑی عیش و عشرت والی غذائیں صحت و تندرستی کو برباد کرنے والی ہیں. آپ نے ہمیں تعلیم دے دی, ہدایت دے دی, سادہ غذا کھاؤ, سادہ لباس پہنو, سادہ زندگی گزارو. ایک حدیث یاد آ گئی, فرمایا ایاکم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين. دیکھو ایسے عشرت والی زندگی سے بچنا. خیال فرمائیے کیا ہدایت ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں, اور ہمارا عمل کیا ہے جس پر عمل چل رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو عیش و عشرت والی زندگی سے بچنا. کیوں؟ آگے آپ نے بڑی بہترین بات فرمائی, فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِمُتَنَعِّمِينَ, کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ یا عیش و عشرت والے نہیں ہوں, اور اللہ کے بندے مومن. مطلب یہ ہوا کہ مومن جو ہے یہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارے گا. عیش و عشرت والی زندگی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت کا حال اللہ جانے. دنیا میں تباہی مال و دولت کے اعتبار سے بھی آتی ہے, صحت و تندرستی کے اعتبار سے بھی آتی ہے, اخلاق کے اعتبار سے بھی آتی ہے. ایسے متنائم اور ایسے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے ان کے اخلاق کچھ اور ہوں گے, اور جو سادہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے اخلاق کچھ اور ہوں گے. رات دن جب چاہے اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. مومن کی یہ شان نہیں جو اللہ کے بندوں میں داخل ہے کہ وہ عیش و عشرت والی زندگی کو پسند کرے اور اس کو اختیار کرے. یہ مرغن غذائیں یہ سب اسی کے اندر داخل ہیں. یہ اعلیٰ قسم کے لباس یہ اسی کے اندر داخل ہیں, اور یہ اعلیٰ قسم کی رہائشیں یہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں. سادہ زندگی آپ نے اس کی تعلیم دی ہے, اور عملی طور پر آپ نے امت کے سامنے اپنی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. کہ آپ کی زندگی کس طرح گزری ہے، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کتنی سادہ تھی. صحابہ کرام بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے اس زمانے میں، لیکن زندگی کیسی تھی؟ نہایت سادہ. عیش و عشرت کا نام و نشان نہ تھا. ایک صحابی ہیں حضرت مصعب ابن عمیر، ان کا واقعہ آیا ہے حدیثوں میں کہ جب تک وہ حالت کفر میں تھے اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارتے تھے کہ جس کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے. اتنا مال اللہ نے ان کو دیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے 200 درہم کا تو وہ جوڑا پہنا کرتے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے کہ جس زمانے میں 1 درہم کی 1 بکری ملتی تھی، اس زمانے میں وہ 200 درہم کا 1 جوڑا پہنتے تھے. اور جو جوڑا انہوں نے صبح کو پہنا ہے شام کو اتار دیا، دوسرا پہن دیا، صبح کو بھی تبدیل کرتے تھے شام کو بھی تبدیل کرتے تھے. اور جو جوڑا 1 مرتبہ پہن دیا پھر اسے عمر میں دوسری مرتبہ نہ پہنا. بتائیے کتنی عیش و عشرت والی زمین تھی، زندگی تھی. پھر کیفیت یہ تھی کہ جب گھر سے باہر نکلتے تو اعلی قسم کی سواری، اعلی قسم کا گھوڑا سواری کے لیے ہوتا، اور دہانی طرف بھی خادم اور بائیں طرف بھی خادم ساتھ ساتھ دوڑا کرتے تھے. یہ ان کی کیفیت تھی. اتنے مالدار، اللہ نے انہیں اسلام عطا فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور جسے اسلام کی اور ایمان کی دولت مل جائے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں اس کے ساتھ. اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ زر ہے، نہ لباس ہے، نہ مکان ہے، نہ اور کچھ ہے، سب کچھ ختم. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کی کیفیت بخاری شریف میں یہ آئی ہے کہ ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہ. وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ کفن بھی اس سے پورا نہ ہو سکا. اگر قدم چھپاتے تو سر کھل جاتا، سر چھپاتے تو قدم کھل جاتی. اسی میں ان کو کفن دیا گیا. اور کوئی کپڑا ان کے پاس نہ تھا، کوئی مال ان کے پاس نہ تھا، کوئی پیسہ ان کے پاس نہ تھا. اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا. یہ ہے سادہ زندگی جو اتنے بڑے مالدار آدمی نے اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا. تو اس لیے فرمایا ایاکم والتنعم، عیش و عشرت والی زندگی سے بچو اور بھاگو، اس کے بڑے خراب نتائج ہوتے ہیں. جفا کشی کی زندگی، سادہ زندگی، محنت والی زندگی، ریاضت والی زندگی اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِمُتَنَعِّمِينَ، اللہ کے بندے عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے، وہ سادہ زندگی گزارتے. وقت ختم ہو گیا، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالی پکا مسلمان بنائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ سلیمان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. ایک اور صاحب نے بھی آپ سے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، جن کا نام انہوں نے وزیر بیگم لکھا ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیں. اور ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ عبد الرحمان صاحب کاروبار کی طرف سے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرے 3 بچے اور 3 بچیاں ہیں،
ان کی وجہ سے میں پریشان ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں. اور یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے میرے لیے دعا فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بد امنی سے ہم سب کی، ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائیں، بالخصوص کراچی کے اندر. اللہ تعالیٰ بد امنی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور جو دشمن بد امنی پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نبٹ لیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیں، ہمارے جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے والی موت سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی موت سے محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھیں. نیز دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے یہ تمام بھائی جو کراچی میں اور پورے ملک میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت فرمائیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.